بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج اتوار ہے، 25 دی 1401 ہجری شمسی مطابق 22 جمادی الثانی 1444 ہجری قمری اور 15 جنوری 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سن سکیں گے، بزم دوستاں۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا، آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا، آئیے فارسی سیکھیے۔ اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، منارہ نور۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، urdu.sahar.tv.ir۔ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیا ہے۔ ایران اور پاکستان نے سرحدی تعاون کو مضبوط بنانے اور کسٹم کے اوقات میں اضافے کے دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں بلیک لائفز میٹر تحریک نے امریکی پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام ٹیچر کے بہیمانہ قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطین میں سیونیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور سعودی عرب غاصب سیونی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات کو مختلف شکلوں میں معمول پر لا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا اولین مسئلہ قرار دیا ہے۔ اپنے دورہ شام کے موقع پر فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ دوستانہ ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دارالحکومت بیت المقدس کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک مسئلہ فلسطین اور القدس کا معاملہ عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ بنا رہے گا۔ انہوں نے شام کے دارالحکومت میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے عہدیداروں اور سرکردہ نمائندوں کی موجودگی کو فلسطین کی حمایت میں وسیع تر ہم آہنگی اور اتحاد کا مظہر قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یکے بعد دیگرے اوسلو معاہدے، نیا مشرق وسطی، عظیم مشرق وسطی، صدی کی ڈیل اور ابراہیمی معاہدے جیسے سازشی منصوبے، لیکن فلسطینی قوم اور تحریک مزاحمت نے اپنے مثالی اتحاد کے ذریعے ان کے تمام منصوبوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اسلامی جمہوری ایران کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر نے ملک کے دفاعی نظام میں باور 373 میزائل سسٹم کی شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران دنیا کی فضائی دفاع کی مسلمہ طاقت بن گیا ہے۔ ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا سباہی فرد نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی فضائی دفاعی فورس فضائی دفاع کی مسلمہ طاقت ہے۔ برگیڈیر جنرل سبائی فرد نے کہا کہ باور 373 میزائل سسٹم ایسے دفاعی نظام میں شامل ہے جو دنیا کے صرف ایک یا دو ممالک کے پاس ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ باور 373 میزائل سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس سسٹم کی تیاری اور تجربات کا مشاہدہ کر چکی ہے اور اب ایران کی ایئر ڈیفینس کی طاقت سے پوری طرح واقف ہے۔ برگیڈیئر جنرل سباہی فرد نے کہا کہ باور 373 میزائل سسٹم اب ایران کے دفاعی نظام میں شامل ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس آسمان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کا دفاعی نظام ریڈ کراس سیکشن RCS اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایئر ڈیفینس فورس فوج کے 4 ذیلی گروپوں میں سے ایک ہے جو ملک کی فضائی حدود کے دفاع کی ذمہ دار ہے۔ دریاسنا ایران کی اسلامی کونسل کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے رکن نے روس سے جدید ترین دفاعی نظام میزائل لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی خریداری کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن شہریار حیدری نے بتایا کہ روس کو دفاعی نظام میزائل اور ہیلی کاپٹر جیسے آرڈر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے ایرانی سائل کے اوائل میں روس سے سوہوئی لڑاکا طیاروں کی پہلی کھیپ ایران پہنچ جائے گی۔ گزشتہ برسوں کے دوران سوہائی طیاروں کی خریداری کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ یہ قیاس آرائیاں گزشتہ ستمبر تک زور پکڑ گئی تھیں اور ایران کی فضائیہ کے کمانڈر برگیڈیئر جنرل حمید واحدی نے روس سے لڑاکا طیاروں کی خریداری کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سوہوئی 35 لڑاکا طیاروں کی خریداری ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران اور پاکستان نے سرحدی تعاون کو مضبوط بنانے اور کسٹم کے اوقات میں اضافے کے دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس معاہدے پر دستخط کی تقریب کوئٹہ میں دونوں ملکوں کے مشترکہ سرحدی کمیشن کے 10ویں اجلاس کے اختتام پر منعقد ہوئی، جس میں ایران کے کونسل جنرل حسن درویش وند سمیت دونوں ملکوں کے وفود کے ارکان بھی موجود تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی 10ویں مشترکہ سرحدی تجارتی کمیٹی سے متعلق مذاکرات میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے سرحدی صورتحال، غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام، سرحدوں پر قانونی تجارت کی ترقی اور اسمگلنگ سے نمٹنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور پاکستان کی مشترکہ سرحدی تجارتی کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس جمعے کی صبح پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ شہر کی میزبانی میں شروع ہوا۔ اجلاس میں ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 50 سے زائد عہدیداروں نے شرکت کی۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی اور حیدرآباد کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 1,32,00,000 سے زائد افراد اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ کراچی میں مختلف علاقوں میں پولنگ کے دوران شدید بد انتظامی اور عملے کے بروقت نہ پہنچنے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی انتخابی سامان نہیں پہنچ سکا۔ مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر انتخابی عملہ اور سامان نہ ہونے سے پولنگ کا عمل متاثر ہوا۔ پولنگ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ رینجرز کو بھی بطور کوئک ریسپانس فورس تعینات کیا گیا ہے۔ تاحال کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلمانوں اور غریب طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے منہدم کرنے کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں ہندوستان میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں اور غریب لوگوں کے گھروں کو مختلف بہانوں سے بلڈوزروں سے منہدم کرنے کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی ریاستی حکومتوں نے مسلمانوں کے خلاف غیر منصفانہ سزا کے طور پر ان کے گھروں کو زمین بوس کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے سن 2022 میں 100 ملکوں میں انسانی حقوق سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کیا، جس میں ہندوستان میں بلڈوزروں کی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان میں حکومت سے اختلاف رکھنے والوں کے بھی گھروں کو کسی نہ کسی بہانے بلڈوزروں سے گرایا گیا ہے۔ ہندوستان میں مختلف حلقوں نے بھی بلڈوزروں کی کارروائیوں کی مخالفت کی تھی اور عدالت میں بھی اس معاملے پر بحث ہوئی، لیکن بی جے پی کی ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ امن و قانون رکھنے کے لیے اس طرح کی کارروائی ضروری ہے اور یہی مؤثر طریقہ ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ برس ہوئی بلڈوزر کارروائیوں کی کسی بھی عالمی تنظیم کی جانب سے مذمت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ایچ آر ڈبلیو نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بی جے پی والی ریاستی حکومتوں میں مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے عمل میں تیزی آئی ہے۔ امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر تحریک نے امریکی پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام ٹیچر کے بہیمانہ قتل کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پیٹر سکالرز نے، جنہیں بلیک لائیوز میٹر یا سیاہ فاموں کی جان کی قیمت ہے، تحریک کے بانیوں میں قرار دیا جاتا ہے۔ سیاہ فام امریکی ٹیچر کے قتل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاس اینجلس میں کوئی بھی معقول اور بدعنوانی سے عاری ادارہ موجود نہیں ہے۔ پیٹر سکالرز نے کہا کہ لاس اینجلس میں کوئی بھی حقیقی سماجی خدمات مرکز موجود ہی نہیں، لیکن صرف پولیس ہے، پولیس اور پولیس۔ واضح ہے کہ امریکی پولیس نے کینن اینڈرسن نامی جس سیاہ فام ٹیچر کو قتل کیا ہے وہ پیٹر سکالرز کے چچا زاد بھائی تھے۔ لاس اینجلس پولیس نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ کینن اینڈرسن کو ایک روڈ حادثے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے اینڈرسن کو پرتشدد انداز میں گرفتار کرتے وقت انہیں متعدد بار الیکٹرک گن یا ٹیزر سے نشانہ بنایا۔ اس پرتشدد گرفتاری کے نتیجے میں افریقی نژاد امریکی شہری کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ یہ ٹیچر مرنے سے پہلے مسلسل یہ کہتا دکھائی دیا کہ یہ لوگ مجھے جارج فلوئڈ کی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران لاس اینجلس کی پولیس نے 31 شہریوں کا قتل کیا ہے۔ سعودی عرب غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ اپنے تعلقات کو مختلف شکلوں میں معمول پر لا رہا ہے اور اس حوالے سے درآمدات اور برآمدات سے جڑے قوانین میں اس نے خاموشی کے ساتھ ترمیم کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ سعودی لیکس کی رپورٹ کے مطابق سعودی اخبار ام القرآن نے آزاد منڈیوں کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کچھ ایسے قوانین کو شائع کیا جنہیں سعودی حکام بڑی خاموشی کے ساتھ منظور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان قوانین میں کچھ ایسی گنجائشوں کو بڑھا دیا گیا ہے جن کے تحت سعودی عرب کی آزاد منڈیوں سے ہر قسم کا سامان دیگر ملکوں کی تمام آزاد منڈیوں کو برآمد اور اسی طرح ہر آزاد منڈی سے سعودی عرب کی منڈیوں میں سامان بغیر کسی کسٹم ڈیوٹی کے درآمد ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اور دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی قوانین میں ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ بغیر کسی بندش کے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بحال کر دیا جائے اور اسی کے ضمن میں شراب کی ملک میں آمد پر بھی پابندی ختم ہو جائے۔ چند روز قبل ٹیکس، زکوٰۃ اور کسٹم کے متعلقہ ادارے نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سعودی عرب کے بازاروں میں شراب اور نشاور ڈرنکس کی فروخت منع ہے، جس پر سعودی صارفین کا کہنا ہے کہ فروخت پر پابندی سے پہلے ملک میں ان کی آمد اور درآمد پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے تل ابیب کے ساتھ ریاض کے تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ جلد ہی ریاض اور تل ابیب کے تعلقات کی باضابطہ طور پر رونمائی کر دی جائے گی۔ فلسطین میں صہیونیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں صہیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق رام اللہ کے قریب واقع اوفر کالونی میں صہیونیوں نے ایک فلسطینی شہری کو اس بہانے شہید کر دیا کہ ان کے خیال میں وہ شہادت پسندانہ کارروائی کرنے جا رہا تھا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی شہری کے گاڑی کو روک کر اس سے بحث کرنا شروع کر دی اور پھر اسے زبردستی اتار کر کم فاصلے سے گولی مار دی۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق زخموں کی تاب نہ لا کر یہ فلسطینی نوجوان دم توڑ گیا۔ ہفتے کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یاد رہے سن 2022 میں صہیونیوں نے 224 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کیا تھا، جن میں سے 59 کا تعلق جنین علاقے سے تھا۔ قابل ذکر ہے عالمی برادری کی خاموشی کی آڑ میں صہیونی فوجی ہر روز اور ہر بہانے سے فلسطینی شہریوں کو شہید یا زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق سن 2023 کے ابتدائی 15 دن میں فلسطینی شہیدوں کی تعداد بڑھ کر 13 تک پہنچ چکی ہے، جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ بغداد نے شام کے الہول کیمپ سے 145 عراقی گھرانوں کو واپس بلا لیا ہے۔ عراق کے مختلف ذرائع نے بتایا کہ یہ گھرانے تقریباً 600 افراد پر مشتمل ہیں جنہیں امریکی حمایت یافتہ نام نہاد کرد ڈیموکریٹک افواج کے کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق عراق لائے جانے والے ان گھرانوں کی اکثریت داعشی عناصر کے اہل خانہ پر مشتمل ہے جنہیں ہفتے کے روز 25 بسوں کے ذریعے موصل شہر کے قریب واقع ایک کیمپ میں منتقل کیا گیا۔ اس قافلے کی نگرانی عراقی سیکیورٹی افواج کر رہی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ الہول کیمپ میں رکھے جانے والے ان عراقی شہریوں کو بغداد کی نئی پالیسی کے تحت واپس بلایا گیا ہے۔ آخری بار گزشتہ اکتوبر کو 161 عراقی گھرانوں کو شام سے عراق واپس لایا گیا تھا۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اب نگاہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی طرف ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی۔ پنجاب میں اسمبلی تحلیل کے بعد سیاسی جوڑ توڑ بھی شروع ہو گیا ہے اور نئے سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ اس سلسلے میں تمام سیاسی پارٹیاں اپنا زور لگا رہی ہیں اور باہمی صلاح مشورے کر رہی ہیں۔ پاکستان میں بدلتی سیاسی صورتحال پر تجزیہ کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار افتخار شیرازی کہتے ہیں،
جی کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو کئی ماہ سے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ جب گزشتہ برس اپریل میں اندر تحریک انصاف کی حکومت رخصت کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ملک کے اندر ایک بڑی عجیب سی سیاسی عدم استحکام کی فضا موجود تھی، اور کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو عدم استحکام کی فضا ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اگرچہ بہت سارے مراحل ابھی باقی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی تو گویا تحلیل ہو گئی، لیکن اس کے بعد اب خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل ہونا ہے، اور ساتھ میں جو اور قومی شکلی میں تحریک انصاف کے 123 سے زیادہ ایم ایل ایز ہیں، ان کے استعفے بھی منظور ہونا ابھی باقی ہیں، کہ کیا یہ سارے کے سارے معاملات اگر بڑے پرسکون انداز میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب شاید عام انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس ملک کے متعلق جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یا دیگر جو فورمز ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے مشکلات شاید اسی لیے بڑھ رہی ہیں، ایک تو عالمی کا ساتھ گزاری ہے اور ساتھ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے جو نئی رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے وہ شاید 4% کی بجائے اب 2% پہ آ گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک سیاسی استحکام کی جانب بڑھیں گے، اور جو سیاسی جماعتیں اب سڑکوں پہ ہیں وہ شاید دوبارہ پارلیمان کی طرف جائیں، اور جو الیکشن ہو اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تقسیم کیا جائے، اور پھر یہ کہ ایک مستقل حکومت وجود میں آئے جو ملک کی معیشت اور دیگر معاملات، بالخصوص جو سیکورٹی کے معاملات ہیں ہماری سرحدوں پہ، وہ بھی جائے تو ہمارے لیے بڑے پریشان کن ہے۔ ملک کے اندر عدم تحریک طالبان کے جو حملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جاری ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کے لیے۔ تو بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کو حل کرنے کے لیے میرے خیال ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور اب سیاستدانوں کو میرے خیال اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ سچویشن ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ گویا کہ یہ کہ اگر وفاق میں بیٹھی حکومت نے کوشش کی کہ شاید یہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے اور کہیں اگست کے بعد پھر عام انتخابات کی جانب جایا جائے، لیکن اگر صورتحال اب ایسی بن گئی ہے کہ دو اسمبلیاں ڈسفنکشنل ہو گئی ہیں اور ساتھ میں قومی اسمبلی بھی کہیں ادھوری ہو جائے گی، کرنٹ 123 ایم ایل اے کسی سے منظور ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر بہتر یہ ہوگا، دانش مندی یہ ہے، مل بیٹھ کے نئے انتخابات، عالمی انتخابات کی تاریخ طے کر لی جائے اور اس کی طرف بڑھا جائے. اور خدا نہ خواستہ جو پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت مشکلات جو اس وقت ہیں اس سے کہیں زیادہ اور بڑھ سکتی ہیں.
سامعین یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی جو پاکستان کی سیاسی خاص طور پر پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتعش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتعش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہِ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہِ مقدر یہ کہ بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 25 دیما 22 جمادی الثانی اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس جمادی الثانی سن 391 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مسلمان شاعر ابن حجاج نے بغداد میں وفات پائی. ابن حجاج نوجوانی سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے اور اس دور کے مشہور شاعر مہلبی کی صحبت اختیار کی. ابن حجاج کی جملہ تخلیقات میں ان کے دیوان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے. اس دیوان کا ایک نسخہ بغداد کے کتب خانے میں, جبکہ اس کے کچھ حصے دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہیں. پندرہ جنوری سن 1795 عیسوی کو روسی مصنف اور سیاستدان الیگزینڈر گرابائیڈوف پیدا ہوئے. ان کو ڈرامہ لکھنے پر عبور حاصل تھا. انہوں نے ایک کامیڈی لکھی جس کا نام ہے زیادہ ذہانت بد نصیبی ہے. گرابائیڈوف کو سیاست میں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. ایران اور روس کی دوسری جنگ میں وہ روسی فوج کے ایک افسر تھے. اس جنگ میں ایران کی شکست کے بعد زار روس کے حکم پر وہ روسی جنگی قیدیوں کی آزادی کے مقصد سے سن 1828 میں تہران آئے. اس مشن میں ان کے غرور, ناتجربہ کاری اور تشدد کے باعث عوام ان کے خلاف مشتعل ہو گئے. یہ اشتعال سن 1829 میں ان کے قتل پر منتج ہوا. پندرہ جنوری 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی. حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی. اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا, جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا, اور 31 جولائی 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا. 11 سال کے بعد 15 جنوری 1971 عیسوی کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہوا. اس سے متصل نوادرات کا ایک ہال بھی تعمیر کیا گیا ہے, جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں. مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے, جسے باغ جناح کا نام بھی دیا گیا ہے. 25 دیما 1357 ہجری شمسی کو ایران کے عوام اور شاہ کے فوجیوں کے درمیان وسیع پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے بعد بہت سے فوجی جو یہ سمجھ چکے تھے کہ عوام کی جدوجہد برحق ہے، عوام سے مل گئے۔ عوامی تحریکوں میں فوجیوں کا شامل ہونا مسلح افواج کے افکار و خیالات میں بنیادی تبدیلی کی علامت تھا۔ اس سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد پیغامات جاری کر کے فوجیوں کو عوام میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اسلام اور اس کے احکام کے دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ہم وطنوں کے ساتھ مل کر وطن کو غیروں کے تسلط سے رہائی دلائیں۔ پچیس دیما سن 1377 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد علی حقی سرابی نے وفات پائی۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے قریبی شہر سراب میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے تبریز چلے گئے۔ آیت اللہ حقی 16 سال کے تھے کہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے قوم چلے گئے۔ قوم سے وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور مذکورہ دونوں شہروں کے اعلیٰ دینی دستگاہوں کے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے قوم واپس آنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اسلامی علوم کی تدریس کی۔ یہ بزرگ عالم دین سن 1355 ہجری شمسی میں قوم کی اعلیٰ دینی دستگاہ کی طرف سے تہران آ گئے اور مسجد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت سنبھالی۔ انقلابی تحریک شروع ہونے پر آیت اللہ حقی نے اس مسجد کو اسلامی انقلاب کی پیش رفت کے مضبوط محاذ میں تبدیل کر دیا اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا۔ پندرہ جنوری سن 2001 عیسوی کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے اور کوئی بھی شخص ویکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے اور ویکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ مفت آن لائن دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں اور اس کی ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ دیکھنے والوں کی تعداد ماہانہ 50 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ویکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ تمام سامعین دوستوں کو آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں، چونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی کا موسم اپنے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں لیے ہوئے ہے، وہاں پر احتیاط کے دامن کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر سردی کے موسم کے اندر انسان بے احتیاطی کرے اور سہل انگاری سے کام لے تو ممکن ہے فرد کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر جو موسمی امراض ہیں وہ شدید ہو سکتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور اسی طریقے سے دیگر امراض جو کہ سردی سے مختص ہیں۔ ویسے بہن مریم زہرا، آج کل تو جو ہے کوئی بھی مرض کسی خاص موسم سے جو ہے مختص نہیں ہے، گرمی میں بھی نزلہ زکام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں جو سردی والی ہوتی ہیں وہ گرمی میں بھی ہو رہی ہیں، جو گرمی والی ہوتی ہیں وہ سردی میں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے لائف اسٹائل کو انسان ایسا مرتب کرے کہ کسی بھی موسم کے اندر جو ہے وہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی صحت پر جو ہے وہ برا اثر جو ہے وہ نہ پڑے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے، اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو کوئی بھی جو ہے مرض یا کوئی بھی مشکل صحت کے حوالے سے پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہمارے دامنگیر ہو جائے۔ اور پھر باجی کہتے ہیں کہ اگر سردی میں انسان کو کوئی مثلاً موسمی مرض لاحق ہو جائے، مثلاً کھانسی ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، تو اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ گرم جو ہے وہ کپڑوں کا استعمال رکھیں، اسی طریقے سے جو ہے چائے اور گرم چیزوں، جی ہاں بالکل، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، یہ تو خواتین کا سبجیکٹ ہے، تو بتائیں گی کون سا سوپ استعمال کریں؟
اس میں زیادہ تر عام طور پہ تو سبزیوں کا جو سوپ بنتا ہے وہ بچوں کے لیے اور اسی طرح بڑوں کے لیے بہت مفید ہے، اور میرے خیال سے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ جو لیکوڈ
چیزیں جو ہیں
وہ استعمال کرنی چاہیے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے یخنی بھول گئی، کیونکہ یخنی بھی جو ہے وہ بہت مفید رہتی ہے، چاہے وہ مثلاً یہ کہ مرغی کی یخنی ہو، چاہے وہ بکرے کی یخنی ہو، پائے ہوں، یہ ان موسم کی جو ہے وہ سوغات ہیں۔ لہذا جتنا جس کی جہاں پر جو گنجائش بنتی ہے وہ اپنے ان چیزوں کا استعمال رکھے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا سبزیاں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور سبزیاں جتنی زیادہ کھائی جائیں گی اور استعمال کی جائیں گی اتنا انسان جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ میرے خیال سے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ خطوط کو بزم دوستاں میں شامل کیا جائے، اور
دوستوں کو بھی انتظار ہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تو میں زیادہ مزاحم نہیں ہوتا آپ کے خطوط اور سامعین کے درمیان۔ تو یہ پہلا خط کس نے ارسال کیا ہے؟
جی یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر چھنگ سے اقبال حسن صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور نہایت دلجمی سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں۔ انور جعفری صاحب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو ریڈیو تہران کا ذکر خیر ہوا۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ برسوں پہلے خط لکھا کرتا تھا، لیکن اب سالوں ہو گئے ہیں خط وغیرہ نہیں لکھتا۔ جعفری صاحب کے کہنے پر آج کاغذ قلم اٹھا کر یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تحریر کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بزم دوستاں کے لائق ہوں گے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ریڈیو تہران سے جو تعلق ہے وہ قلبی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے میرا قلبی لگاؤ ہے۔ مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے سب سے پہلے متاثر کیا تھا۔ آپ نے جس طرح ایران سے بادشاہت کی بساط پلٹی اور ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا، اس نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ آج بھی ایران اپنی اصولی پالیسیوں پر ڈٹا ہوا ہے، اور ایران کا اپنے حق کے لیے ڈٹا رہنا ہی اس اسلامی ملک کو دنیا بھر میں ممتاز بناتا ہے۔
جی جناب اقبال حسن صاحب، پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر جھنگ سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے, اور ہم یہاں پر باجی انور جعفری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے
بھائی
لکھتے ہیں, اور بھائی اقبال حسن صاحب کو بھی خط لکھنے پر جو ہے وہ آمادہ کیا ہے. ایسے سامعین کم ہوتے ہیں کہ جو خود بھی خط لکھیں اور دوسروں کو بھی خط لکھنے پر آمادہ کریں اور خط لکھنے کی یاد دہانی کروائیں. بہرحال یہاں پر جگہ بنتی ہے کہ ہم بھائی انور جعفری صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ بھائی اقبال حسن صاحب کو خط لکھنے پر آمادہ کیا. اور یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے قابل قدر الفاظ ہیں. کاغذ پر جو الفاظ جو ہے لکھے جاتے ہیں وہ یقیناً باقی رہتے ہیں, اور آپ نے جس محبت کا اظہار ریڈیو تہران سے کیا ہے, اور باجی لکھتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ قلبی تعلق ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایسے سینکڑوں ہمارے سامنے ہیں کہ جن کا ریڈیو تہران سے قلبی تعلق ہے, لیکن خط وغیرہ لکھنے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت کوتاہی جو ہے وہ کر جاتے ہیں, میں کوتاہی نہیں کہوں گا سستی کہوں گا کہ سستی کر جاتے ہیں, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان سے
رابطہ. ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں حسین,
جی جی بالکل
جی جی بالکل, وہ میرے خیال مصروفیات زندگی کی وجہ سے وہ خط نہیں لکھ پا رہے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ انسان کی جو مصروفیات ہیں اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اندر انسان بھول جاتا ہے. ویسے آپ نے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے سامعین کا اس وقت فیور کیا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا لکھنے لکھانے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سامعین دوست جو ہیں وہ سامعین دوست ہی نہیں کلن معاشرے کے اندر لکھنے لکھانے کا رواج جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. بھائی اقبال حسن صاحب نے اپنے قلبی تعلق کا ذکر کیا, بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کیے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور واقعاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, آپ کا کردار, آپ کی جو ایک شخصیت میں نکھار تھا, اس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک عظیم انقلاب روئے زمین پر رونما ہوا, اور اسلامی جمہوریہ ایران میں 2500 سالہ شہنشاہت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور مسلمین کے لیے ایک ایسا زمینہ فراہم ہوا کہ آج دنیا بھر میں تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسیوں کے حوالے سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. یہ خط جو ہے یہ ہم ایک ابتدائیے کے طور پر, ایک جو ہے وہ تعارف کے طور پر قبول کرتے ہیں, لیکن پروگراموں کے حوالے سے آپ کے خط کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
شکریہ حسین تقوی. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے شیخ سعید احمد صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, خبروں اور سیاسی تجزیے پر مبنی پروگراموں پر میری خاص توجہ رہتی ہے, اس لیے کہ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبروں پر فوکس رکھتا ہے اور میں عالمی اور علاقائی حالات سے آگاہ رہتا ہوں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. ریڈیو سننے والے اس زمانے میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ریڈیو خود نایاب ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سارے ہندوستان میں دیہی علاقے میں آج بھی اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ریڈیو ہی ہے.
جی جناب شیخ سعید احمد صاحب, ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے, آپ ہمیں وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں, اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ریڈیو تہران کی نشریات آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہی ہے, خبریں, سیاسی تجزیے, ان سے آپ جو ہے وہ آگاہ ہوتے ہیں, سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور جن چیزوں پر آپ نے فوکس کر رکھا ہے وہ عالمی و علاقائی خبریں جو ریڈیو تہران سے نشر کی جاتی ہیں. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ریڈیو تہران کے ممتاز پروگراموں میں شامل ہیں, اور مختلف مناسبتوں پر ہم سامعین کے لیے معلومات بھی فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہترین انداز میں خصوصی پروگرام ترتیب بھی دیتے ہیں. باجی ایک اچھا جملہ انہوں نے لکھا ہے, چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ دہرایا جائے. تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو سننے والے اس زمانے میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ریڈیو خود نایاب ہے.
بالکل,
یہ جو ہے وہ بہت اچھا جملہ انہوں نے تحریر کیا ہے, اور ریڈیو کی افادیت اور ریڈیو کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ آج بھی ریڈیو جو ہے وہ دیہی علاقوں کے اندر جو ہے اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے. یہی نہیں بلکہ ہمارے اکثر سامعین اس حوالے سے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ ریڈیو اپنی جگہ اہمیت برقرار کیے ہوئے ہے, اور ریڈیو کی حیثیت ایک نایاب حیثیت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بہت شکریہ جناب شیخ سعید احمد صاحب آپ کا کہ مختصر مفید اور جامع خط تحریر فرمایا اور ریڈیو تہران کو یاد کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا, خط لکھنا نہ بھولیے گا. یہاں پر باجی ہم تمام دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ اگر خط لکھ سکتے ہیں تو خط لکھیں, اگر آڈیو پیغام ارسال کر سکتے ہیں تو آڈیو پیغام ارسال کریں, ہمیں آپ کے آڈیو پیغامات کا بھی انتظار رہتا ہے. جی,
اور یہ آخری خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بھاولپور سے شوکت علی رانجا صاحب نے.
جی, کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار مصروفیات کی بنا پر نشریات نہیں سن پاتا. ویسے آپ کے پروگراموں سے بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. ریڈیو تہران علاقے کا پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے. پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط کا جس محبت سے جواب دیا جاتا ہے, مجھے ایسی محبتیں کسی اور ریڈیو اسٹیشن سے سننے کو نہیں ملتی. وہ مزید لکھتے ہیں, آپ لوگ سامعین کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں, اور سامعین کو ہی نہیں ان کے اہل خانہ کو, بچوں کو, سب کو دعائیں دیتے ہیں. آج میں یہ خط اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ آپ کی محبتوں کا کسی حد تک جواب دے سکوں. بہت شکریہ. لیکن آپ کا انداز بیان اور گفتگو واقعا دل کو بھاتی ہے, اور جس دن بزم دوستہ پروگرام نشر ہوتا ہے مجھے بہت ہی اچھے پن کا احساس ہوتا ہے اور خوشگوار مسرت محسوس ہوتی ہے. آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. جی
جی جناب شوکت علی رانجھا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بھاولپور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. باجی جب کبھی بھی سامعین خط لکھتے ہیں اور خط کی تحریر جو ہے وہ اس کے اندر ایک نظم پایا جاتا ہے تو آپ کو بھی یقینی طور پر لطف آتا ہوگا پڑھنے میں, اور مجھے جواب دیتے میں بھی بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ سامعین بڑی دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ خط تحریر کرتے ہیں اور صداقت کے ساتھ خط لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ
دل کی بات ہوتی ہے,
جو بھی دل کی بات ہوتی ہے وہ بات جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ کبھی کبھار مصروفیات کی بنا پر نشریات نہیں سن پاتا. یہ بھی جو انہوں نے لکھا ہے کہ جب کبھی کبھار مصروفیات ہوتی ہیں تو ریڈیو تہران کی نشریات نہیں سن پاتا. بہرحال یہ بھی ایک صداقت پر مبنی جملہ ہے, اور اپنے جو ہے وہ سچائی کے ساتھ انہوں نے تحریر کیا. یہ نہیں کہ میں تو ریڈیو تہران بالکل پابندی کے ساتھ سنتا ہوں, اور ویسے جو سامعین لکھتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتے ہیں واقعا وہ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں کہ کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے تو یہ بھی حقیقت ہے, اور اس سے ہمیں سامعین کی جو ان کی صداقت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. ریڈیو تہران علاقے کا ایک پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے, اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم برسوں سے اپنے سامعین کی خدمت کر رہے ہیں, اور حقیقت پر مبنی خبریں اسی طریقے سے تجزیے رپورٹیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دعائیں ڈھیروں ہم دیتے ہیں اس لیے کہ سامعین ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہمارے ایک فیملی کا حصہ تصور کرتے ہیں, تو ہمارے دل سے بھی جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور بزم دوستاں پروگرام سن کر آپ کو ایک اچھے پن کا احساس ہوتا ہے, خوشگوار مسرت محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ آپ کا حسن ظن ہے اور آپ کی خوش رفتاری ہے کہ آپ اس طریقے سے ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, آپ کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کرتے ہیں. جی ہاں, یہ میرا نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کا جو آنے والا دن ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اور اگر یہ بہتری پائی جاتی ہے تو یہی دن انسان کا عید کا دن ہے کہ جس دن وہ گناہ سے دور رہے، جس دن وہ خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہو اور انسان کے لیے جو ہے وہ رحمتیں، برکتیں اور فضل کا موجب جو ہے وہ قرار پائے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے اچھے انداز میں، اتنے پیارے پہرائے میں آپ نے یہ خط ہمارے لیے تحریر فرمایا، جناب شوکت علی رانجا صاحب آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام رسم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں پاکستان اور ہندوستان کے اردو اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پہلے پاکستان کے اخبار۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار دنیا کی چند اہم سرخیاں کچھ یوں ہیں۔ نگران سیٹ اپ معاملہ، عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات آج شیڈول۔ عمران خان کا تحریک انصاف کے منحرف ارکان کو ملنے سے انکار۔ کراچی اور حیدرآباد کے عوام بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں، چیف الیکشن کمشنر۔ نیپال، مسافر طیارہ گر کر تباہ، 44 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ اور طالبان نے خواتین کی یونیورسٹی تعلیم پر پابندی کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے آج کے ادارے کا عنوان ہے، سیاسی بحران، قیادت کا امتحان۔ اہم اقتباسات سماعت فرمائیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کی شدت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے نے، جس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے بھی تحلیل ہونے کے امکانات بہت واضح ہیں، سیاسی بحران کو ایک نئی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب معاشی بحالی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر قومی ضرورت ہے، آئندہ عام انتخابات سے محض چند ماہ پہلے ملک کی مجموعی آبادی کے تقریباً 2/3 پر مشتمل 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا ٹوٹ جانا، ان میں نگراں حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جانا اور 3 ماہ میں نئے انتخابات کا منعقد کرایا جانا ملک بھر میں کس قدر سیاسی ہلچل اور بے یقینی کی فضا کا سبب بنے گا، یہ امر محتاج وضاحت نہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی یہ کیفیت جس وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ بہت واضح ہے۔ گزشتہ اپریل میں تحریک انصاف کے قیاد کی سربراہی میں قائم اس وقت کی حکومت کا تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں خاتمہ اگرچہ ایک قطعی آئینی عمل تھا، جسے ترقی یافتہ جمہوری ملکوں میں کسی منفی رد عمل کے بغیر قبول کیا جاتا ہے، اور کل کی حکومت آج کی اپوزیشن کا کردار انجام دینے لگتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس اقتدار سے محروم ہونے والی سیاسی قیادت نے حکومت کی تبدیلی کے اس عمل کو برملا غیر ملکی سازش قرار دیا۔ ملک کے طاقتور حلقوں اور اپنے سیاسی مخالفین پر اس مبینہ سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور فوری طور پر نئے انتخابات کے مطالبے کے ساتھ ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ وفاقی دارالحکومت پر ملک بھر سے لاکھوں حامیوں کے لشکر لے جا کر دھاوا بولنے کے اعلانات کیے، اپنی پسند کے آرمی چیف کے تقرر کے لیے لانگ مارچ شروع کیا جس کا اختتام دو صوبوں کی اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر ہوا۔ اعلی عدالتوں کو اس دوران مسلسل سیاسی تنازعات کی سماعت اور فیصلے کرنے پڑے، تاہم آخرکار اب دو صوبوں کی اسمبلیوں کی تحریر کی کارروائی اپنے حتمی مرحلے تک آ پہنچی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی اور اہم سوالات بھی منسلک ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے ذریعے سے حکومت کو جلد انتخابات پر مجبور کیا جائے، جبکہ حکومت تحلیل ہونے والی اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے مطابق 3 ماہ میں کرانے کی تو آئینی طور پر پابند ہے، لیکن قومی اسمبلی اور باقی دو صوبوں کے انتخابات اپنے وقت پر یعنی امکانی طور پر آئندہ اکتوبر ہی میں کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایسے مزید کئی اختلافات متوقع ہیں جن کو بہر کیف دور کیا جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی انتہائی توجہ طلب ہے، جو الیکشن کمیشن کے حتمی حکم کے باوجود بہت الجھا ہوا ہے اور تاریخ انعقاد سے چند گھنٹے پہلے تک جب یہ سطور لکھی جا رہی ہیں یہ بات واضح نہیں کہ کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، کیونکہ ایک طرف شہری سندھ کی ایک بڑی جماعت ایم کیو ایم کے تمام دھڑے متحد ہو کر اثر نو انتخابی حلقہ بندیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسے تسلیم نہ کیے جانے کی صورت میں وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ دوسری طرف امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج، رینجرز اور پولیس کوئی بھی ادارہ اپنے ذمہ داروں کے بیانات کے مطابق مطلوبہ تعداد میں نفری فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جبکہ گزشتہ روز قومی سلامتی کے اداروں نے کراچی میں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسی شدت پسند تنظیموں کا مضبوط نیٹ ورک موجود ہونے کے باعث پولنگ کے موقع پر دہشت گردی کا شدید خطرہ ظاہر کرتے ہوئے الیکشن ملتوی کرنے کی سفارش کی ہے۔ اور سامعین، یہ ہیں ہندوستان کے ایک معروف اخبار صحافت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ چین میں ایک ماہ میں کورونا سے متاثر 60,000 اموات۔ یورپ پہنچنے والے زیادہ تارکین وطن کا تعلق 3 مسلم ممالک سے۔ مراد آباد میں مسلم کاروباری پر ہجومی تشدد۔ جے شری رام نہیں بولنے پر کپڑے اتار کر بیلٹ سے پیٹا۔ فلسطینی بچوں کی بڑھتی ہوئی پرتشدد گرفتاریوں پر مائیں خوف زدہ۔ اور عراق کو غیر ملکی افواج کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم السوڈانی۔ سامعین، اب روزنامہ صحافت کا ہی اداریہ۔ صحافت نے آج کا اداریہ نفرت انگیز تقریر اور نشریات پر روک کب کے زیر عنوان شائع کیا ہے۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ میں چل رہے 2 معاملوں میں دہلی سمیت کئی ریاستوں کو نوٹس جاری کر کے ان کا نظریہ صاف صاف حلف نامے کے ذریعے داخل کرنے کو کہا گیا ہے۔ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے نفرت پھیلانے والے چینلوں کے پروگراموں پر سختی دکھاتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس کے ایم جوزف اور جسٹس بی وی ناگ رتن کی بینچ نے ان خبروں کے چینل پر جو نفرت انگیز تقریر کو بڑھاوا دینے والے پروگرام چلاتے ہیں پر فکر جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے شو اور پروگرام سے افسوسناک حادثے سامنے آتے ہیں جن کو روکنے کے لیے حکومتوں کو سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایسے حادثوں کو اور نفرت بڑھانے والے پروگراموں کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت کو قانون بنانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ بینچ نے کہا کہ ٹی وی چینل اپنا ایجنڈا چلا کر معاشرے کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اور سنسنی خیز خبر بنانے میں شامل ہیں، اس کی وجہ سے افسوسناک حادثے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہریدوار اور دہلی میں ہوئے دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقریر پر دہلی حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے جسٹس دھنجے یشون چندر چوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے سوال اٹھاتے ہوئے دہلی حکومت سے پوچھا کہ 19 دسمبر 2021 کو منعقد ہوئی دھرم سنسد پر نفرت انگیز تقریر کے معاملے میں ایف آئی آر 5 مہینے کے بعد کیوں درج کی گئی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں محمد اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہے۔ اس کے دوست کا گھر آزادی اسکوائر کے نزدیک ہے۔ آزادی اسکوائر یا آزادی چوک تہران کا ایک بڑا اور خوبصورت چوک ہے جو تہران کے مغرب میں واقع ہے۔ اس چوک میں ایک بہت بڑا مینار بھی ہے جو آزادی مینار کے نام سے معروف ہے۔ محمد اس وقت ولی عصر روڈ پر ہے اور وہ ایک راہگیر سے آزادی چوک کا پتہ پوچھتا ہے۔ راہگیر نے اسے بس کے ذریعے میدان آزادی جانے کا مشورہ دیا۔ محمد کو آزادی چوک تک جانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پہلے حسب معمول سماعت فرمائیے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور مختصر جملے۔
ببخشید،
معاف کیجیے گا۔
میدان،
چوک، جہاں چوک کے بیچ میں دائرہ موجود ہو اور پارک کی شکل میں ہو۔
کجاست،
کہاں ہے؟
اتوبوس،
بس،
ٹاکسی،
ٹیکسی۔
شما می روید،
آپ جائیں گے یا آپ جا رہے ہیں؟
فرقی نمی کند،
کوئی فرق نہیں پڑتا۔
من فکر می کنم،
میں سمجھتا ہوں یا میرے خیال میں۔
راحت،
آرام، آسانی یا راحت۔
راحت تر،
زیادہ آرام سے، آسانی سے یا سہولت سے۔
ایستگاہ،
اسٹاپ، بس اسٹاپ کے لیے۔
کمی،
کچھ، مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔
جلوتر،
آگے کی جانب۔
بانک،
بینک۔
بلیت،
ٹکٹ۔
بلیت فروشی،
ٹکٹ بیچنے والی جگہ یا کاؤنٹر۔
کنار،
قریب۔
شما پیاده می شوید،
آپ اتریں گے۔
من پیاده می شوم،
میں اتروں گا۔
بعد از دو ایستگاه،
دو اسٹاپ آگے۔
پیاده شوید،
اتریں یا اتریے۔
من می گویم،
میں کہتا ہوں۔ سامعین، اب توجہ سے محمد کی گفتگو سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں تاکہ یہ جملے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر کہاں ہے؟
میدان آزادی، با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
آزادی اسکوائر، آپ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹیکسی سے؟
فرقی نمی کند،
کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو بھی مل جائے۔
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است، ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
میرے خیال میں بس کے ذریعے زیادہ آسان ہے. آزادی اسکوائر کی بس کا اسٹاپ نزدیک ہے.
ایستگاہ کجاست؟
اسٹاپ کہاں ہے؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
تھوڑا سا آگے، بینک کے قریب.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
معاف کیجیے گا، ٹکٹ کہاں سے ملے گا یا ٹکٹ کاؤنٹر کہاں ہے؟
بلیت فروشی ہم کنار ایستگاہ است.
ٹکٹ کا کاؤنٹر اسٹاپ کے نزدیک ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامعین، ایک بار پھر محمد اور راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بغیر ترجمے کے.
ببخشید آغا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تر است. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیت فروشی کجاست؟
بلیت فروشی هم کنار ایستگاه است.
متشکرم.
سامن محمد تھوڑا سا آگے کی جانب بڑھتا ہے اور اسے بس اسٹاپ اور اس کے نزدیک ٹکٹ کا کاؤنٹر نظر آ جاتا ہے. چند منٹوں کے بعد بس اسٹاپ پر آتی ہے اور محمد باقی مسافروں کی طرح بس میں سوار ہو جاتا ہے. بس میں زیادہ رش نہیں ہے. محمد کو اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے. وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے آزادی چوک کے بارے میں سوال کرتا ہے. اب آئیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے غور سے سنیے.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
معاف کیجیے گا جناب، آزادی اسکوائر نزدیک ہے.
شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
ہاں، کیا آپ آزادی اسکوائر پر اتریں گے؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
ہاں، میں آزادی چوک پر اتروں گا.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
آپ دو اسٹاپ کے بعد اتر جائیں.
بعد از دو ایستگاه؟
دو اسٹاپ کے بعد.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
ہاں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آزادی اسکوائر کہاں ہے.
متشکرم.
بہت شکریہ. سامن، اب ایک بار پھر اسی گفتگو کو دوبارہ غور سے سنتے ہیں ترجمے کے بغیر.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیک است؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
سامن، جب بس آزادی اسکوائر پر پہنچتی ہے تو وہ مسافر محمد سے کہتا ہے کہ آزادی اسکوائر کا اسٹاپ آ گیا ہے. محمد اس مسافر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو خدا حافظ کہتا ہے. آزادی اسکوائر ایک بہت بڑا علاقہ ہے. محمد ارد گرد دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ تہران کتنا بڑا شہر ہے. وہ کچھ افراد سے پوچھنے کے بعد اپنے دوست کے گھر تک پہنچ جاتا ہے. جی سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور. اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
منارہ نور.
عزیز سامعین, پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہے. عباس سید کا سلام قبول فرمائے. سامعین, آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور ان کی افادیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. عزیز سامعین, اسلامی انقلاب کی بے مثال خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ بصیرت کے باعث ایران میں ظالم اور استبدادی شاہی نظام کے سقوط کے فوراً بعد اور ایسے حالات میں کہ جب ملک شدت سے ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی تبدیلیوں سے دوچار تھا اور اس بات کا خوف تھا کہ اندرون ملک یا بیرونی طاقتوں کے توسط سے ایک بغاوت کے ذریعے اسلامی انقلاب نابود ہو جائے, ایسے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار کی منتقلی کا عمل مکمل طور پر اور انتہائی تیزی سے اور ساتھ ہی جمہوری طرز پر انجام دیا اور اسے عملی جامہ بھی پہنایا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ متبادل نظام یعنی اسلامی جمہوریہ کے بارے میں ریفرینڈم کرایا گیا. اس طرح سیاسی ماحول بھی پوری طرح آمادہ ہو گیا اور یوں مختلف سیاسی پارٹیاں اور گروہ آزادانہ طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے. اس کے باوجود کہ قومی اہداف میں پیش رفت کے لیے رائے عامہ سے رجوع بہت ضروری ہے, یہ عمل مکمل طور پر جمہوری تھا, پھر بھی بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں نے ریفرینڈم کے خلاف موقف اپنایا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریفرینڈم کے بائیکاٹ یا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا, ہم نے ریفرینڈم کا انعقاد کرانا چاہا تو پوری قوم ہمارے ساتھ تھی, تاہم کچھ لوگ مخالف تھے. یہ لوگ کون تھے؟ بعض افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا ان میں سے کچھ کردستان میں تھے کہ جن میں سے کمیونسٹ بھی تھے, کئی گروہ اور دیگر پارٹیاں بھی تھیں. بعض شہروں میں بیلٹ بکسوں کو جلا دیا گیا اور بعض جگہوں پر بندوق کی نال پر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا گیا. کیا ریفرینڈم حکومتی پالیسیوں کے برخلاف تھا؟ امام خمینی کے بقول, کیا یہ ریفرینڈم کی جس کی خواہاں پوری قوم تھی خلاف مسلحت تھا؟ کیوں اس کا بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا ان کی نیتیں ٹھیک تھیں؟ یہ مواقف تو اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ افراد نہیں چاہتے تھے کہ انقلاب نتیجہ بخش ثابت ہو سکے. سمے نئے نظام کے تعین کے سلسلے میں ریفرینڈم کے بعد آئین کی تدوین اور منظوری انقلابیوں کا بہترین اور فوری طور پر انجام پانے والا اقدام تھا. اس سلسلے میں بھی خوش قسمتی سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی تدبیر سے بنیادی آئین کی تدوین اور منظوری کا عمل تیزی کے ساتھ انجام پایا. اس درمیان ایسے افراد اور گروہ تھے کہ جن کا خیال تھا کہ پوری قوم مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ کا انتخاب کرے اور اس میں آئین کی تدوین کا عمل انجام پائے, لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملکی اور غیر ملکی پروپیگنڈوں کی بابت تشویش میں مبتلا تھے، اعلان کیا کہ اس اہم کام کی انجام دہی میں تیزی لانے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے نمائندوں کا محدود تعداد میں عوام انتخاب کریں، تاکہ اس طرح سے بحثوں کے طول پکڑنے کی روک تھام کی جائے اور کم سے کم مدت میں آئین کی تدوین عمل میں لائی جائے۔ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس پہ امام خمینی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور فرمایا، وہی افراد کے جنہوں نے ریفرینڈم کا بائیکاٹ کیا، اب وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی آئین کی منظوری عمل میں آ سکے، اور یہ اس لیے ہے کہ بنیادی آئین اسلامی اور آئینی قانون ہے اور ان افراد کو اسلام سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کی مانند یہاں بھی مجلس مؤسسین یا پارلیمنٹ ہو، 700-800 افراد رکن ہو اور ان کے انتخاب میں کئی ماہ طول پکڑ جائے اور پھر اس کی منظوری میں کئی سال لگ جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ مسئلے کے حل میں تاخیر ہو، بلکہ وہ تو اپنی خباستوں کے ذریعے فساد اور تباہی پھیلانے کے درپے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک اور مقام پر ملک کے بعض علاقوں میں رونما ہونے والے آشوب اور بلووں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بلوے اور فساد کے جو اس وقت کردستان میں ہو رہے ہیں، خوزستان میں ہو رہے ہیں، ایک ایسی سازش ہے کہ جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین نہ ہو اور وہ گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کے رد عمل میں کہ جو بنیادی آئین اور انقلاب اسلامی کے اصولوں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں سے متعلق اصولوں کی مخالفت کرتے تھے، فرماتے ہیں، ان مخالفتوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ آئین میں بعض دھڑے یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کی سرگرمیوں کی آڑ میں قومی اتحاد، دینی اقدار اور اسلامی جمہوری نظام کے اصولوں کو نقصان پہنچائیں اور اسلامی انقلاب کے عملی جامہ پہننے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں، مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے قانون بنایا ہے اور اس کے بعد بھی ریفرنڈم کرایا جانا طے پایا ہے، یعنی ایک ایسی جمہوریت کے جو دنیا کی جمہوریتوں سے بالاتر ہے، کہ جس میں ایک مرتبہ مجلس خبرگان کے افراد کے لیے ووٹنگ ہوئی اور پھر ان کے توسط سے آئین کی تدوین کے لیے ووٹنگ کرائی گئی، لیکن کچھ ایسے بے بس گروہ ہیں کہ جو اس آئین پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور گروہ اس کے علاوہ کہ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہیں اور سنسرشپ بھی انجام نہیں پائے گی، تو پھر وہ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی موقع اور مہلت نہیں چھوڑی گئی، یہ اس لیے ہے کہ مجوزہ آئین کے جو قومیت کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قومیت کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کی خلاف ورزی کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اقدام کریں اور ملک کو تقسیم کر دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بنیادی آئین میں درج اصولوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، بیگانہ طاقتوں سے عدم وابستگی اور ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ جیسے مصادیق کو سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے والے اہم ترین اصولوں کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ اسی طرح دینی اور یونیورسٹی طلباء اور اساتذہ نیز ثقافتی اور تعلیمی مراکز سے متعلق حکام اور عہدیداروں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہ ماحول اور فضا سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی مقابلہ آرائی اور اقتدار پسندی کے میدان میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان مراکز کا فلسفہ وجودی سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے فلسفہ وجودی سے مختلف ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے کھلنے کے ساتھ ہی بعض اشخاص اور گروہ ممکن ہے یہ چاہیں کہ فریب دینے والے بیانات اور پروپگنڈوں کے ذریعے یونیورسٹی کے کام میں خلل پیدا کریں، تاکہ طلبہ کلاسوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ ایسے میں یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور ان کی سازشوں اور پروپگنڈوں کو ناکام بنا دیں۔ امام خمینی نے ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں بعض سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی خلاف ورزیوں کو اغیار، خاص طور پر امریکی سازش قرار دیا اور فرمایا کہ وہ افراد جو کردستان میں بلوہ اور فساد مچا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں کے مسئلے پر آشوب برپا کر رہے ہیں، ان فسادات کا ایران کی سرحدوں میں عراق کی غیر قانونی حکومت اور ایران میں کارٹر کی فوجی مداخلت سے بہت قریبی رابطہ ہے۔ اگر یونیورسٹیوں کے یہ منحرف گروہ بلوے کریں گے تو پھر ایران کی قوم ان منحرف گروہوں کے ساتھ اپنا حساب چکائے گی۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے جو سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی تشکیل کی ضرورت پر بارہا تاکید فرماتے تھے اور اپنے دور قیادت میں آپ نے ان سرگرمیوں کا دفاع بھی کیا اور حتیٰ ان کی حمایت بھی کی، تاہم ان مواقع پر کہ جب بعض سیاسی پارٹیوں اور دھڑوں نے آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی انقلاب میں عوام کی امنگوں اور اہداف کو پامال کیا اور اپنے اقدامات کے ذریعے ملک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی اور ملکوں سے وابستگی اور دیگر ملکوں کے داخلی امور میں مداخلت کی راہ ہموار کی، تو ان کو سختی کے ساتھ آزادی سے غلط فائدہ اٹھانے کی بابت خبردار کیا اور اس قسم کی سیاسی سرگرمیوں کے خلاف سخت رد عمل بھی ظاہر کیا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم نے آزادی دی تو بعض عناصر نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، لیکن اب ہم اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی کے یہ معنی کہ وہ تخریبی اقدامات انجام دیں تو اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم آزادی دیں اور جس کے جو بھی سمجھ بھی آئے وہ تخریبی کام انجام دے اور لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دے۔ سمن مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر، دینی اقدار اور اسلامی انقلاب کے اصولوں کے دائرے میں سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کی سرگرمیوں کے تعلق سے مثبت ہے، لیکن آپ پارٹی کی سرگرمیوں میں انحراف اور قومی مصلحتوں اور مفادات اور قانونی حدود و قیود کو پامال کرنے کے بارے میں بہت حساس تھے اور ان پارٹیوں اور گروہوں کی نسبت کے جنہوں نے ان حدود کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے سیاسی دھڑے بندی کی آزادی تھی اور اسے حمایت بھی حاصل تھی، لیکن یہ آزادی اور حمایت معینہ حدود و قیود میں تھی۔ سامن، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے دیگر افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔